السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں کرونا وبا میں شدت ہو گئی ہے اور ری انفیکشن کے کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے. امریکی ماہرین کے ایک پینل نے کرونا کے خلاف ایک اور ویکسین کی فوری طور پر استعمال کی توثیق کر دی ہے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے وقف فنڈز کو کرونا وائرس جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں اور یقینی بنائیں کہ کرونا ویکسین کمزور ممالک کی غریب عوام تک پہنچ سکے. آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور امریکی سینٹ کے 2 نشستوں کے لیے ریاست جارجیا میں دوبارہ ہونے والے مقابلوں میں ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور افغانستان میں تشدد پر کمی کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے جنرل ملی نے طالبان کے نمائندوں سے منگل کو لگ بھگ 2 گھنٹوں تک ملاقات کی اور بعد ازاں کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دورے پر آیا ہوا افغان طالبان وفد ملا عبدالغنی کی قیادت میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والا تھا. تاہم ابھی تک اس ملاقات کے بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں سے نہ صرف یہ کہ افغانستان کے امن عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ ان کے اثرات پورے خطے پر پڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اکتوبر اور نومبر کے دوران آئی ای ڈیز کے ذریعے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں شہریوں کی 60% سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سن 2020 کی آخری سہ ماہی کے دوران بچوں کی ہونے والی ہلاکتوں میں 25% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسکولوں پر ہونے والے حملوں میں بھی 4 گنا اضافہ ہوا ہے. ڈیبرا لیونس کا کہنا تھا کہ یہ سال افغانستان کے صحافیوں کے لیے بھی انتہائی غیر محفوظ رہا ہے. 6 صحافی زندگی کی بازی ہار گئے اور انہیں ہلاک کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے 11 فعال کارکنوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور متعدد دیگر کارکنوں کو زخمی کیا گیا. دنیا بھر میں آج مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان دنیا میں مہاجرین کی میزبانی کرنے والا دوسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اب بھی 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین آباد ہیں. لیکن ان مہاجرین میں بنگلہ دیش، برما، بھارتی ریاست گجرات اور ایران سے آئے ہوئے ان پناہ گزینوں کو شامل نہیں کیا جاتا جو کئی دہائیوں سے یہاں رہائش پذیر تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ہے. ایسے افراد کو میزبان پاکستان سمیت کوئی ملک اپنا شہری ماننے کو تیار نہیں ہے، جس سے ان لوگوں کے لیے روزگار، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی حقوق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور بہتر زندگی ان کے لیے خواب بن چکی ہے. امریکی ماہرین کے ایک پینل نے کرونا کے خلاف ایک اور ویکسین کی فوری استعمال کی توثیق کر دی ہے. یہ منظوری جمعرات کو دی گئی. اس طرح اب امریکہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے 2 ویکسینز استعمال کی جا سکیں گی. امریکہ میں خوراک و ادویات کے نگراں ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیشن ایجنسی ایف ٹی اے کے غیر جانبدار ماہرین کی کمیٹی نے 7 گھنٹے کے غور و خوص کے بعد ووٹ دیا اور امریکی دوا ساز کمپنی ماڈرنا کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی سفارش کی. امریکہ میں دوا ساز کمپنی فائزر کے تیار کردہ ویکسین کا استعمال جاری ہے. سٹینفرڈ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے وابستہ ڈاکٹر ہیلی گینز کے مطابق اس ویکسین کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مؤثر اور محفوظ ہے. ایف ڈی اے کے کمشنر نے جمعرات کو کہا کہ ادارہ جلد از جلد ماڈرنا کی اس ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دے گا. یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ میں کرونا کی عالمی وبا کے سبب ہلاکتوں کی تعداد جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق 3,10,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اب تک 1,70,00,000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا نے دنیا بھر میں تارکین وطن سمیت بے شمار لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اور امریکہ کی سینٹ کی 2 سیٹوں کے لیے ریاست جارجیا میں دوبارہ ہونے والے مقابلوں میں ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 جنوری کو ہونے والے ان مقابلوں میں ڈیموکریٹک امیدوار 2 ریپبلکن سینیٹرز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان الیکشن کے دوبارہ ہونے کی وجہ پہلے ہوئے الیکشن میں کسی بھی امیدوار کا واضح برتری حاصل نہ کر سکنا ہے۔ اور آئیے اب رپورٹوں سے آغاز کرتے ہیں جو پاکستان اور بھارت سے ہمیں موصول ہوئیں۔ امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملے نے رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور افغانستان میں تشدد پر کمی کی ضرورت کے لیے زور دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے جنرل ملے نے طالبان کے نمائندوں سے منگل کے روز لگ بھگ 2 گھنٹوں تک ملاقات کی تھی، اور بعد ازاں کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات ہوئی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری طرف افغانستان میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تشدد میں شدت امن عمل اور خطے کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد۔ اور جیسا کہ خبروں کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا، آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں تارکین وطن کی میزبانی کرنے والا دوسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اب بھی 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین آباد ہیں، لیکن ان میں بنگلہ دیش، برما، بھارتی ریاست گجرات اور ایران سے آئے ہوئے ان پناہ گزینوں کو شامل نہیں کیا جاتا جو کئی دہائیوں سے یہاں رہائش پذیر تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی شناختی دستاویزات نہیں۔ ایسے افراد کو میزبان پاکستان سمیت کوئی ملک اپنا شہری ماننے کو تیار نہیں، جس سے ان لوگوں کے لیے روزگار، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور بہتر زندگی ان کے لیے خواب بن گئی ہے۔ ان لوگوں کو درپیش مسائل کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
دنیا بھر میں جہاں آج مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جو سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش، بھارتی ریاست بہار اور برما سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان لوگوں میں سے بہت سے شناختی دستاویزات حاصل کر کے پاکستانی شہری بن چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے پاس کوئی شناختی دستاویز موجود نہیں، جس کی وجہ سے انہیں روزگار، صحت، تعلیم اور پھر ان کے بچوں کو بھی ایسے ہی مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کی برمی کالونی کی رہائشی خاتون شہناز بیگم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے نوکری کی تلاش میں ہیں، لیکن 7 سال سے ان کا شناختی کارڈ مشکوک ہونے پر بلاک کر دیا گیا، اس لیے فی الحال انہیں کہیں نوکری نہیں مل پا رہی۔
میں بہت پریشان ہوں، کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں نہ نوکری کر سکتی نہ میں کچھ کر سکتی، شناختی کارڈ کے لیے لوگ نے بہت پریشان کرے ہوئے۔
ایک اور نوجوان محمد فیروز کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پر تمام ہی لوگوں کے شناختی کارڈز بن چکے ہیں، مگر ان کے بھائی کا شناختی کارڈ گزشتہ 5 سال سے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے بغیر کسی وجہ کے بلاک کر دیا، اور پھر بتایا گیا کہ ان کا شناختی کارڈ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے بلاک کیا گیا ہے۔
میرے بھائی شمیم ہے، ان کا کارڈ رکا ہوا تقریباً 5 سال ہو گئے، اب اس وجہ سے ان کی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ این آئی سی نہیں ہے تو کمپنیوں کو پتا ہے کہ جاب پہ رکھتے نہیں ہے وہ، ان کے سیلری کا مسئلہ، ان کے اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے،
محمد زاہد گزشتہ کئی دہائیوں سے کراچی میں آباد بنگالی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے سماجی اور سیاسی طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کئی دہائیوں سے یہاں مقیم ان افراد کو پاکستان کا شہری تسلیم کیا جانا چاہیے۔
اب 1971 کے اور 1972 کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، جو 1986 میں لوگ آئے تھے ان کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، جو ہے رہنے والوں کا کیا ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو عوام سے، حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیا جائے، کو نوکریاں ملے، ان کے این آئی سی بنے۔
کراچی میں مقیم بنگالی، بہاری اور برمی کمیونٹی کو شناختی دستاویزات کی فراہمی ایک پرانا مسئلہ ہے جو حکام کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود بھی جوں کا توں ہے۔ بعض قوم پرست جماعتوں کا موقف ہے کہ انسانی بنیادوں پر شہریت جاری کرنے سے ملک میں مہاجرین کا سیلاب آ سکتا ہے، لیکن معروف صحافی مظہر عباس کے بقول اس مسئلے کے حل کے لیے انسانی بنیادوں پر غور کرنے اور قومی سطح پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
جو بچہ آج سے 30 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا، وہ اس نے افغانستان تو نہیں دیکھا، اس نے پاکستان دیکھا ہے, لیکن اس کے جو پیرنٹس یہاں رہتے ہیں وہ اب بھی افغان شہری ہیں. تو اس میں اس چیز کو ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ تو ضرور دیکھا جائے گا اور دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا حل نکالنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے ملک میں اتفاق رائے بہت ضروری.
اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں, لیکن جہاں رہنے والے برمی, ایرانی, بنگالی اور بھارت کی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. ایسے لوگ شناختی دستاویزات کی عدم موجودگی میں تعلیم, صحت اور بہتر روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں, اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے بہت سا سفر اب بھی باقی دکھائی دیتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت میں 18 دسمبر کو اقلیتوں کے حقوق کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس موقع پر مختلف نجی اداروں کی طرف سے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی اہمیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ آئین نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی کا جو حق دیا ہے کیا وہ انہیں مل رہا ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کا خیال ہے کہ آئین نے اقلیتوں کو جو مذہبی حقوق دیے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر حاصل نہیں. ان کے مطابق موجودہ حکومت میں اقلیتیں اپنے حقوق سے محروم کی رہی ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں اقلیتی آبادی 19.30% ہے, جبکہ سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کی آبادی 14.2% ہے. بھارت میں مسلمان, سکھ, عیسائی, بودھ, پارسی اور جین برادری کو اقلیت کا درجہ دیا گیا ہے. بھارت کے آئین میں دفعہ 25 اور 28 تک تمام شہریوں کو مذہبی آزادی تفویض کی گئی ہے. دستور کی دفعہ 25 تمام شہریوں کو اپنی پسند کے مذہب پر چلنے یا مذہب بدلنے کی گارنٹی دیتی ہے. دستور میں بھارت کو ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا. لیکن ماہرین سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی اقلیتوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو آئین نے انہیں دیے ہیں. انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ساؤتھ ایشیا فورم فار ہیومن رائٹس کے سیکرٹری جنرل تپن بوس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آئین نے تو حقوق دیے ہیں لیکن حکومتیں آئین کے مطابق عمل نہیں کرتی. ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں آزادی کے بعد سے ہی ہندوتو کی مبینہ فرقہ پرستی رہی ہے اور جب سے مرکز میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے اقلیتوں پر مظالم بڑھ گئے ہیں.
ہندوستان میں آج مائنورٹیز, پرٹیکولرلی مسلمان جو ہیں, ان کا جان اور ان کا جو سنسکرتی اور ان کا سب کچھ بہت خطرے میں ہے.
انہوں نے سی اے اے اور اتر پردیش کے لو جہاد مخالف قانون کو آئین کے منافق قرار دیا اور کہا کہ آج اپنی مرضی سے مذہب بدلنے اور شادی کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے. دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا کہ موجودہ حکومت اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے آئینی حقوق دینا نہیں چاہتی. انہوں نے اتر پردیش کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے علاقے گورکھپور میں مسلمانوں کے ساتھ زبردست ناانصافی ہو رہی ہے.
گورکھپور کے ساتھ جو بہت بڑا مشرقی یو پی علاقہ ہے, وہاں پہ انہوں نے آتنک لگا رکھا ہے. وہاں پہ ان کی جو ہندو یوا واہنی کے نام سے غیر قانونی ملیشیا چلاتے ہیں یہ, جس نے خاص طریقے سے مسلمانوں کے حالت تو بہت ہی خراب کر رکھی. میں تو وہاں پہ خود گیا ہوں, میں ایک ڈیلیگیشن لے کے مشاورت کا.
انسانی حقوق کے سینئر کارکن اویس سلطان خان نے کہا کہ آج اگر اقلیتیں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. انہوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو بھی قصوروار قرار دیا.
عدالتیں ہوں یا ہماری پارلیمنٹ ہو یا ہماری ودھان سبھائیں ہوں ملک میں الگ الگ صوبوں کی, وہ اس طرح کے قانون لے کر آ رہی ہیں اور عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں یا عدالتیں اس طرح کے قانونوں پر کوئی روک تھام نہیں لگا پا رہی ہیں جس سے اقلیتوں کے حقوق کی ایک طرح سے حفاظت کی جا سکے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیریا کا قانون لایا گیا جس میں سیدھا سیدھا حملہ اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ اقلیتوں پر ہی تھا.
حکومت اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی یا انہیں ان کے مذہبی حقوق سے محروم کرنے کے الزام کی تردید کرتی ہے. اس کا موقف یہ ہے کہ وہ تمام اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے اور کسی بھی اقلیت کے ساتھ امتیاز نہیں کرتی. وہ اقلیتوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے عہد کی پابند ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
کسانوں کی اہمیت اور ان کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے دنیا کے دیگر ممالک سمیت پاکستان میں بھی کسانوں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے دوسری بار سلام کسان سرسبز پاکستان کے عنوان سے کسانوں کا قومی دن منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم کسان برادری کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور ناقص حکومتی پالیسی کی وجہ سے ملک میں زراعت کے شعبے کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نظر الاسلام۔
پاکستان میں کسانوں کے قومی دن کے انعقاد کا آغاز گزشتہ سال 18 دسمبر کو ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ یوم کسان کے موقع پر اپنے چھوٹے کاشتکاروں کی پیداوار میں اضافہ کرنے، ان کی فصلوں کو مناسب قیمتوں میں اضافے اور مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب کسان برادری کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور ناقص حکومتی پالیسی کی وجہ سے ملک میں زراعت کا شعبہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ شوکت علی چدر پاکستان کسان بورڈ کے صدر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہماری جو بنیادی شکایت ہے نا وہ ہے پالیسی سازی کا فقدان۔ ناقص زرعی پالیسی کی وجہ سے جو کسان ہے اس کا استحصال ہوتا ہے، کوالٹی سیڈ فارمر کو اویلیبل نہیں ہے، انپوٹس کی قیمتیں ڈی ریگولیٹڈ ایٹمز ہونے کی وجہ سے انپوٹس کی قیمتیں انتہا کی بڑھ جاتی ہیں، اس کو کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فرٹیلائزر ہے تو اس پہ فرٹیلائزر مافیا کا کنٹرول ہے، سیڈ ہے تو اس پہ سیڈ کمپنیز کا کنٹرول ہے۔
پاکستان کا شمار ایک زرعی ملک کے طور پر ہوتا ہے اور 70% آبادی اس شعبے سے منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ دیگر فصلوں کی طرح پاکستان میں کپاس کے کاشتکاروں کے لیے رواں سال پوری دہائی کا مشکل ترین سال ثابت ہو رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی سالانہ پیداوار 2014 میں تقریباً 1.5 کروڑ بیل تھی، جو کہ اب تقریباً 80 لاکھ رہ گئی ہیں۔ سابق چیئرمین پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن سہیل محمود ہرل نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہمارا ملک پچھلے 50-60 سال سے ٹیکسٹائل بیس یا کاٹن بیس ملک ہے اور ہمارے لوگوں نے اپنی ایکسپرٹیز اسی میں حاصل کی ہے، تو یہ تدریج ڈے بائی ڈے گرتی چلی جا رہی ہے۔
ماہر ماحولیات ڈاکٹر سائرہ خالد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسان اب بھی روایتی طریقوں پر فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوست مکھیوں کی ماحولیاتی تبدیلی کے باعث شفٹنگ سے پولینیشن کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے۔
اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ہمارے اس طرح سے پراپرلی 4 سیزنز نہیں آتے اور بہت زیادہ انوائرمنٹل شفٹ جو ہے وہ کلائمیٹک شفٹ آ گئی ہے۔ ربی اور خرید کی جو نا فکسڈ پیٹرنز ہیں اسی کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، ہم نے اپنے پیٹرنز بالکل بھی چینج نہیں کیے، وہ پیٹرنز ہمارے جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے اکارڈنگ ٹو ویدر، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں کسانوں کے مسائل کا اندازہ ہے اور اس سلسلے میں وہ تمام مسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور ایسے بیج کسانوں کو مہیا کر رہے ہیں جو نہ صرف ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں بلکہ پیداوار بھی بڑھے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 4.5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے حاصل کیے ہیں۔ اس عرصے کے دوران حاصل کردہ زیادہ تر قرض چین سے موصول ہوا، جو کہ زیادہ تر تجارتی بنیاد پر لیا گیا۔ پاکستان نے حاصل کردہ ان نئے قرضوں کو پرانے قرضوں کی ادائیگی اور زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرضوں میں یہ اضافہ پاکستان کی معیشت پر اضافی بوجھ تو ثابت نہیں ہوگا، اس بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان اپنی رپورٹ میں۔
وزارت اقتصادی امور کے ترجمان کے مطابق مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ملکی بیرونی آمدن میں 4.5 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اس عرصہ کے مقابلے میں 45% زائد ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باوجود ملکی معاشی صورتحال مثبت رہی اور ملک کے فارن ریزرو میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مالی سال کے ان پہلے 5 ماہ میں پاکستان نے سعودی عرب کو 2 ارب ڈالر 3% سود کے ساتھ ادا کیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے مطالبے پر یہ رقم چین سے حاصل کر کے لوٹائی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب سے حاصل کردہ قرض کی ادائیگی کے لیے متبادل تلاش نہ کر پاتا تو اس کے لیے آئی ایم ایف کے معطل پروگرام کو بحال کروانا مشکل ہو جاتا۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر شکیل رامے کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث پیدا شدہ صورتحال اور دوست ممالک کو قرض کی واپسی کے باعث پاکستان کو اس عرصہ میں اضافی قرض لینا پڑا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے معیشت پر اضافی بوجھ ڈالا اور حکومت کو متاثرہ صنعتی سیکٹر کے لیے ریلیف پیکج دینا پڑا، جو کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے حاصل کردہ 1.2 بلین ڈالر پر مشتمل تھا۔ چین سے حاصل قرضوں پر بات کرتے ہوئے شکیل رامے کہتے ہیں کہ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، جو کہ دراصل پاکستان کے مجموعی قرضوں کا 5.6% بنتا ہے۔
چائنا جو ہمیں لون ایکسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم جب ہائر نیڈ میں جاتے ہیں وہ یعنی کہ اسے کبھی بھی بیک آف نہیں کیا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، مطلب ابھی بھی جو ہمیں واپس کرنے پڑ رہے تھے جو چائنا کے فارورڈ کہ وہ اس نے ہمیں لون دیا اور ہمارا جو کہ یعنی کہ کرائسس سب اٹھا لگ گیا۔ تو اس چیز کو مدد رکھتے ہوئے دو چیزوں مدد رکھتے ہوئے، ایک تو ہماری ضرورت اور دوسرا اس کا ٹوٹل ہمارا جو کہ لون ہے اس میں کتنا شیئر ہے، وہ صرف اور صرف 5.6% ہے۔
معاشی تجزیہ کار علی خضر کہتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اضافہ برقرار ہے، جس کے باعث صورتحال کو تشویشناک نہیں کہا جا سکتا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو بیرونی ادائیگیاں نہ کرنا ہوتی تو نیا قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ علی خضر کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اضافے کے باوجود فائنینشیل اکاؤنٹ منفی ہے، جو کہ پاکستان کو مجبور کرے گا کہ آئندہ مہینوں میں آئی ایم ایف کے معطل پروگرام کی بحالی کی طرف جائے۔
کیونکہ آپ کی ڈیٹ میں زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، مارکیٹ میں آپ کو لون لینے ہیں، تو آئی ایم ایف پہ تو ہم نکلے ہی نہیں ہیں۔ وہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریویو رکا ہوا ہے، پروگرام تو بالکل چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں اے ڈی پی ورلڈ بینک کے جو پیسے آئے ہیں پچھلی دفعہ، یہ بات طے کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کمفرٹ ہے اور آپ کو اگلے کچھ مہینے میں آئی ایم ایف کے ڈیلوں میں بھی جانا پڑے گا، اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے۔
بیرونی ادائیگیوں کے باعث پاکستان کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کم سے کم حد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب کو 2 ارب ڈالر کی ادائیگی کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 13.3 ارب ڈالر تک محدود ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان کو آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو مزید 3 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنا ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی برطانیہ جانے والی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے پی آئی اے کو 1 سال میں 30 ارب روپے سے زائد کے نقصانات کا سامنا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر ایئر لائنز آنے سے اربوں روپے کا یہ منافع ان غیر ملکی ایئر لائنز کو جا رہا ہے۔ وزیر ہوا بازی کے ایک بیان کی وجہ سے لگنے والی پابندی کی وجہ سے پی آئی اے بحران سے نہیں نکل پا رہی۔ پی آئی اے نے کہا ہے کہ دیگر ایئر لائنز کو لینڈنگ رائٹس دینے سے ان غیر ملکی ایئر لائنز کی اجارہ داری قائم ہو رہی ہے۔ ایویشن ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں قومی ایئر لائن کو ہر بات پر فوقیت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں سب پی آئی اے کو پیچھے کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اپنی تاریخ کے ایک بحران سے گزر رہی ہے، اور رمضان صرف ایک سیکٹر برطانیہ میں پی آئی اے پر لگنے والی پابندی کی وجہ سے اب تک پی آئی اے کو 30 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی آمدن 2 بڑے سیکٹر سے تھی، جن میں ایک برطانیہ اور دوسرا حج و عمرہ کی وجہ سے سعودی عرب تھا۔ کرونا کی وجہ سے عمرہ اور حج پر پابندی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کا سیکٹر تقریباً بند ہے۔ اس کے بعد ایاسا کی طرف سے لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے پی آئی اے کا برطانیہ سیکٹر بھی مکمل بند ہے۔ پی آئی اے کی آمدن کا 37% برطانیہ اور 37% سعودی عرب سیکٹر سے تھا۔ ان دونوں کے تقریباً بند ہونے سے پی آئی اے کو اپنے ریونیو میں 74% تک کمی کا سامنا ہے۔ صرف برطانیہ سیکٹر سے پی آئی اے کو سالانہ 50 ارب روپے آمدن ہوتی تھی، جو رواں سال مارچ کے 3 ماہ تک آنے کے بعد اب بند ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 30 ارب سے زائد کے نقصانات ہو چکے۔ سینئر ایویشن صحافی طارق ابو الحسن کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو صرف پابندی کی وجہ سے نہیں بلکہ روٹس دیگر ایئر لائنز کو دینے سے بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔
پی آئی اے کا سب سے زیادہ لوٹ رہا ہے، اور ایون یہ کہ جدہ جو وہ ہے روڈ، اس سے زیادہ آمدنی یو کے اوپر ہوتی ہے۔ پی آئی اے جو اب تک کسی نہ کسی انداز میں سسٹین کرتا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی روٹ یو کے روٹ سے ہونے والی آمدنی ہے۔ کیا بھائی پرائیویٹ ایئر لائن کو اور اتنی زیادہ فریکوینسی دے دیتا، خود پی آئی اے نے بھی احتجاج کیا ہے گورنمنٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ کم از کم اس معاملے پہ یو کی گورنمنٹ سے ڈیل کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پر پی آئی اے پابندیاں اٹھائی جاتی اور اس کے بعد آپ اجازت دے دیتے۔ لیکن کچھ تو حاصل کرنا چاہیے تھا رائٹ.
رواں سال برطانیہ میں پابندی لگنے کے بعد برطانیہ کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کو پاکستان میں لینڈنگ رائٹس دیے گئے اور انہیں 11 ہفتہ وار پروازیں چلانے کی اجازت دے دی گئی. مانچسٹر سے براہ راست اسلام آباد یا لاہور کے لیے اب صرف ورجن اٹلانٹک کی پروازیں ہیں, جن کی ٹکٹ کی مالیت ان کی ویب سائٹ کے مطابق 3 لاکھ روپے سے زائد ہے. پی آئی اے کی طرف سے اس صورتحال پر احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے اور ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے ہاتھ پابندیوں کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں اور دیگر ایئر لائنز کی مونوپلی قائم کی جا رہی ہے.
PIA has taken this thing up with the government of Pakistan at the highest level because PIA stands that it is an unfair practice because PIA's hands are tied up because of the ban and another carrier is operating directly into the market in a virtually monopolistic situation that has to be fixed.
PIA par lagi pabandi uthwane ke liye civil aviation ne ab tak pilots ke licenses wala mamla mukammal taur par hal nahi kiya, جس کی وجہ سے ایاسا نے اپنی پابندیوں میں غیر معینہ مدت تک اضافہ کر دیا ہے. پی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مارکیٹنگ ارشاد غنی کہتے ہیں کہ برطانیہ کی پاکستان کے لیے اوپن اسکائی پالیسی ہے.
یہ جو آپ نے بات کی کہ جی ہمیں اس سے زیادہ فلائٹ کی ملتی ہے, یہ پرابلم تھا ہمیں لندن میں, اور لندن میں بھی ہیترو ایئرپورٹ پہ سلاٹس کا مسئلہ تھا کہ وہاں کیوں کہ کنجیشن زیادہ ہے تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آپ کو جہاز پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن لندن سے اگر ہم دوسرے ایئرپورٹ پہ جانا چاہیں تو ہمیں آزادی ہے, ہم جتنی بار مرضی جائیں, سٹینسٹڈ ایئرپورٹ ہے وہاں جا سکتے.
حکومت کا کہنا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے مسافروں کی سہولت کے لیے نئی ایئر لائنز کو پاکستان میں آنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں پشتون تحفظ تحریک کی اپیل پر تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کی گرفتاری اور سندھ پولیس کو حوالگی کے خلاف جمعے کے روز پشاور سمیت ملک بھر کے اہم شہروں اور قصبوں میں مظاہرے کیے گئے, جس میں تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں نے علی وزیر کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا. تحریک کے اہم رہنما محسن داور نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب, جبکہ ڈاکٹر سید عالم محسود نے پشاور میں مظاہروں کی قیادت کی. علی وزیر کو بدھ کے روز پشاور پولیس نے گورنر ہاؤس کے سامنے نے کراچی پولیس کے درج کردہ مقدمے میں گرفتار کیا تھا, جبکہ پشاور ہی کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز انہیں سندھ پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا. تاہم محسن داور کے بقول علی وزیر ابھی تک اسلام آباد میں ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کی گرفتاری اور سندھ پولیس کے حوالگی کے خلاف جمعے کے روز پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مظاہرے کیے گئے. علی وزیر کی گرفتاری اور سندھ پولیس کے حوالگی کے بعد پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کے زیر صدارت جمعرات کی شام پشاور میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا, جس میں علی وزیر کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور ملک بھر میں جمعے کے روز احتجاجی مظاہرے کرنے کی اپیل کی گئی. تحریک کے اہم رہنما اور شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی. وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں محسن داوڑ نے کہا,
احتجاج تو تقریباً پورے ملک میں ہوئے اور اچھے خاصے بڑی تعداد میں لوگ نکلے, بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے اور یہ ایک واضح پیغام دیا ہے ریاست کو کہ نہ ہماری آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے, نہ ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹیں گے. بنیادی مطالبہ تو علی وزیر کی رہائی ہے.
پشاور میں ہونے والے مظاہرے سے ڈاکٹر سید عالم محسود اور جمیلہ گیلانی سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا.
تو یہ احتجاج ہم صرف یہ ابتدا ہے اس کی. اس سلسلے میں ہم 20 تاریخ کو بنو میں اور 27 کو خیبر ایجنسی میں جلسہ کر رہے ہیں. اس دوران میں ہم مزید احتجاج کو طول دیں گے. 27 تاریخ تک یہ پہلا مرحلہ ہے, 27 تاریخ کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک علی وزیر کو باعزت طور پر رہا نہیں کیا جائے.
سابق ممبر قومی اسمبلی جمیلہ گیلانی کا کہنا ہے,
یہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے, قومی اسمبلی کے سپیکر کو اس کی اجازت اس سے لینی چاہیے تھی اور اس کو اس کا اپنے قوانین ہے قومی اسمبلی کے, اس کو توڑتے ہوئے اور پاکستان میں احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں, وہ اس کا قانون ہے.
علی وزیر کو بدھ کے روز گورنر آف پشاور کے سامنے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کے ہلاکت خیز حملے کے متاثرین کے ایک علامتی احتجاجی دھرنے سے حراست میں لے کر جمعرات جمعرات کے روز انہیں ایک عدالتی حکم کے ذریعے سندھ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. تاہم محسن داوڑ کے بقول علی وزیر کو ابھی تک اسلام آباد میں رکھا گیا ہے.
ہمیں جو اطلاع انہوں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو کراچی باہر لیا جایا جائے گا, لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ان کو ابھی تک اسلام آباد میں ہی رکھا گیا ہے. جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کے لیے کسی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر کراچی منتقل کر دیا جائے.
علی وزیر کا تعلق جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا سے ہے. پچھلے ڈیڑھ دہائی کے دوران ان کے خاندان کو عسکریت پسندوں نے کافی مالی و جانی نقصان پہنچایا ہے. علی وزیر پر پچھلے دو سالوں کے دوران ملک بھر کے مختلف شہروں اور علاقوں کے تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں اور انہیں 26 مئی 2019 کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے جرم کے بعد کئی مہینوں تک جیل میں رکھا گیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. جیسے جیسے اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں ملیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمارے نیوز بلٹن سنتے رہیے. پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے گلوکار اور اداکار علی ظفر کی درخواست پر گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف عدالت میں چالان جمع کرا دیا, جس پر ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت جب بھی بلائے گی وہ جائیں گے اور اپنا دفاع کریں گے. جبکہ علی ظفر کے وکیل کا کہنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیق میں میشا شفیع کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ہراسانی کیس میں گلوکار علی ظفر کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنے پر گلوکارہ میشا شفیع اور دیگر 8 افراد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ سے کاروائی کی درخواست کی ہے. ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے جمع کرائے گئے چلان میں کہا گیا ہے کہ اداکارہ میشا شفیع سمیت دیگر 8 افراد نے گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر ہراسانی کے الزامات عائد کیے تھے. ایف آئی اے نے جب اس سلسلے میں تحقیقات کی تو میشا شفیع سمیت دیگر ملزمان اس حوالے سے کوئی شواہد پیش نہ کر سکے. گلوکارہ میشا شفیع کے وکیل کے مطابق جب عدالت میشا شفیع کے خلاف کیس کی کاروائی کا آغاز کرے گی تو وہ عدالت میں اپنا موقف پیش کریں گے. گلوکارہ میشا شفیع کے وکیل اسد جمال کی رائے میں ایف آئی اے نے اپنی نامکمل تحقیقات کر کے ایک عبوری چلان جمع کرایا ہے.
سب سے پہلے تو چارج فریم ہوگا اور اس سے بھی پہلے جج کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ چارج بنتا بھی ہے, کوئی اوفینس اس چلان کی روشنی میں جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے.
ایف آئی اے نے اپنے چلان میں کہا ہے کہ رواں برس ستمبر میں عدالتی حکم پر تمام افراد کے خلاف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے سیکشن 20/1 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں ایف آئی اے سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بارے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. واضح رہے گلوکار اور اداکار علی ظفر نے نومبر 2018 میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں ایک شکایت درج کرائی تھی جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کے خلاف توہین آمیز مواد چڑھائے جا رہے ہیں. علی ظفر کے وکیل کے مطابق سائبر کرائم کے تحت یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے, اس طرح کے جرائم پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے علی ظفر کے وکیل علی سبتین فاضلی نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر نقصان پہنچاتا ہے تو اس طرح کے جرائم پاکستانی قوانین کے مطابق سائبر کرائم میں آتے ہیں.
ایف آئی اے نے پھر ایک ایف آئی آر رجسٹر کی, انہوں نے بیلیں سیک کی. بیل اپلیکیشنز میں علی ظفر کی طرف سے یہی کہا کہ وی آر ناٹ پوزنگ بیل اپلیکیشنز.
واضح رہے ایف آئی اے کی جانب سے عدالتی حکم پر رواں برس ستمبر میں مقدمہ دائر کیے جانے کے بعد اداکارہ عفت عمر, فریحہ ایوب, سید فیضان رضا, حزیم الزمان خان اور علی گل پیر نے عبوری ضمانت حاصل کی تھی. یاد رہے گلوکارہ میشا شفیع نے گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسانی کے الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ایک تقریب میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ہراساں کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد سے دونوں گلوکاروں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کی گئی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو ایک تعزیتی خط لکھا ہے جس میں ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. یہ خط بھارتی ناظم الامور گورو آلوالیہ نے مریم نواز کے ذریعے نواز شریف تک پہنچانے کی درخواست کی. بھارتی سفارت خانے کی طرف سے اس خط کی تصدیق کر دی گئی ہے. یہ خط 27 نومبر کو لکھا گیا اور اسے پاکستان میں بھارتی ناظم الامور گورو آلوالیہ نے 11 دسمبر کو نواز شریف تک یہ خط پہنچانے کے لیے مریم نواز کو خط لکھا, جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے یہ تعزیتی خط نواز شریف کو پہنچا دیا جائے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے خط میں نواز شریف کو لکھا کہ آپ کی والدہ کے انتقال پر افسوس ہوا اور 2015 میں مختصر دورے کے دوران میں آپ کی والدہ سے ملا تھا. آپ کی والدہ کی سادگی بہت متاثر کن تھی. نریندر مودی نے کہا کہ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئی تھیں، جس کے بعد ان کا جسد خاکی لاہور پہنچایا گیا اور انہیں جاتی عمرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا. اور آئیے اب آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی، جس کے مطابق امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملے نے رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور افغانستان میں تشدد پر کمی کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے جنرل ملے نے طالبان کے نمائندوں سے منگل کے روز لگ بھگ 2 گھنٹوں تک ملاقات کی اور بعد ازاں کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تشدد میں شدت امن عمل اور خطے کے لیے ایک خطرہ ہے. دوسری جانب توقع ہے کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان طالبان کا وقت ملا عبدالغنی کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغانستان اور قطر کے دورے کے دوران جنرل مارک ملی نے اپنے ہمراہ سفر کرنے والے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ اور کابل میں ہونے والی بات چیت کے دوران ان کے بقول سب سے اہم معاملہ افغانستان میں فوری جنگ بندی کا رہا. جنرل مارک ملی کے بقول دیگر معاملات کا انحصار اسی بات پر ہے. یاد رہے کہ طالبان نمائندوں کے ساتھ جنرل مارک ملی کی یہ دوسری غیر اعلانیہ ملاقات تھی. اسے قبل رواں سال جون میں انہوں نے طالبان سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کا ذرائع ابلاغ میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا. یاد رہے کہ طالبان کی طرف سے جنرل ملی سے ملاقات کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں نے بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنے کے بعد بات چیت میں 3 ہفتے کے وقفے کا اعلان کیا ہے. اب بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو شروع ہوگا. دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول تشدد میں شدت امن عمل اور خطے کے لیے خطرہ ہے. ڈیبرا نے تمام ممالک سے کہا کہ وہ افغانستان میں تشدد میں پائیدار کمی کے لیے تمام فریقین پر اپنا دباؤ جاری رکھیں. ان کے بقول وہ یہ توقع رکھتی ہیں کہ جب بین الافغان مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو تشدد کا معاملہ اولین ترجیح ہوگا. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل کو ٹریک پر رکھنے کے لیے ان کے بقول سفارتی اور دیگر رابطوں کا جاری رہنا ضروری ہے.
یہ ہے کہ جو یہ ایکٹیویٹی ہے یا یہ جو رابطے ہیں ویدر ان پبلک اور ان پرائیویٹ، یہ تو تواتر کے ساتھ جاری رہنا چاہیے اس پیس پروسیس کو آن ٹریک رکھنے کے لیے. کیونکہ اگر یہ خیال ہے کہ دوحہ ٹاکس ہو گئی، عبداللہ کا اسلام آباد کا وزٹ ہو گیا، انٹرا افغان ڈائلگ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد سب کے اچھا کی ڈوری ہو گیا اور پیس پروسیس آن ٹریک ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. میں کوئرسیو ڈپلومیسی بھی ہوگی، کلٹیویشن آف ریلیشن بھی ہوں گے.
تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کی کاروائیاں اس وقت ان کے بقول امن عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں.
40 سالہ کانفلکٹ کے بعد اگر آپ پیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ تمام مسائل رہیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی ایک کمٹمنٹ آف میجر اسٹیک ہولڈر نظر آتا ہے. افغان حکومت کمیٹڈ ہے، طالبان کمیٹڈ ہے، پاکستان کمیٹڈ ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹس ریکوئسٹ اسٹیپس لے رہا ہے، اور میرے خیال دوسری پیریفرل پاورز بھی آن بورڈ ہیں.
دوسری جانب افغان طالبان کا ایک وفد بھی پاکستان کے دورے پر ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ طالبان وفد کی کسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی. تاہم ابھی تک اس ملاقات کے بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے سلامتی کونسل کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس سال افغانستان صحافیوں کے لیے بھی انتہائی غیر محفوظ رہا. 6 صحافی زندگی کی بازی ہار گئے اور انہیں ہلاک کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے 11 فعال کارکنوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور متعدد دیگر کارکنوں کو زخمی کیا گیا. دوحہ امن بات چیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے 93 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کو باہمی رضامندی سے 20 دن تک کے لیے معطل کر دیا اور اب یہ مذاکرات 5 جنوری کو دوبارہ ہوں گے۔ ادھر پناہ گزینوں اور ان کی واپسی سے متعلق افغان وزارت کا کہنا ہے کہ جنگ، عدم سلامتی اور بے روزگاری کے باعث بہت سے افغان لوگ بیرون ملک پناہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ تاہم وزارت کے ترجمان محمد رضا باہیر کا کہنا ہے کہ بیرون ملک افغان پناہ گزینوں میں گزشتہ 4 برس کے دوران 14 سے 16% کمی ہوئی۔ ترجمان کے مطابق اس وقت 65 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان اور ایران سمیت دیگر ملکوں میں موجود ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔
آج دنیا بھر میں تارکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا نے دنیا بھر میں تارکین وطن سمیت بے شمار لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ یا تو بیمار ہیں یا ان کی نوکریاں چلی گئیں یا پھر وہ پناہ والے ملکوں میں بے یار و مددگار پھنسے ہوئے ہیں۔ ادارے کے اندازے کے مطابق عالمی سطح پر 272 ملین تارکین وطن ہیں، جن میں نصف سے کچھ کم خواتین ہیں۔ اقوام متحدہ ہر اس شخص کو پناہ گزین یا تارک وطن سمجھتا ہے جو کسی بھی وجہ سے قطع نظر اپنا ملک تبدیل کرتا ہے، لیکن بیشتر یہ اقدامات معاشی بہتری کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے ڈائریکٹر جنرل انتونیو وٹورینو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال ان پناہ گزینوں کے آبائی ملکوں میں ترسیل زر میں 20% کمی آئے گی، جس سے ان ملکوں کے رہائشیوں پر انتہائی خوفناک اثر مرتب ہوگا۔ یہاں امریکہ میں سینٹ کی 2 سیٹوں کے لیے ریاست جارجیا میں دوبارہ ہونے والے مقابلوں میں ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 جنوری کو ہونے والے مقابلوں میں ڈیموکریٹک امیدوار 2 ریپبلکن سینیٹرز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
ان الیکشنز کے دوبارہ ہونے کی وجہ پہلے ہونے والے الیکشن میں کسی بھی امیدوار کو واضح برتری حاصل نہیں ہو سکی۔ ریاست جارجیا کے انتخابی قوانین کے مطابق اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتا تو پہلے اور دوسرے نمبر پر زیادہ ووٹ لینے والے امیدواروں کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوتا ہے۔ 5 جنوری کو ہونے والے ان 2 مقابلوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رافل وارناک اور جان اوسف ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے ممبران کیلی لوفلر اور ڈیوڈ پرڈیو بالترتیب مد مقابل ہوں گے۔ مبصرین کے مطابق ان دوبارہ ہونے والے مقابلوں کے نتائج ایوان بالا میں دونوں جماعتوں کی نمائندگی اور کانگریس کی سیاست کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے۔ اس وقت ریپبلکن پارٹی کو ڈیموکریٹس پر 48 کے مقابلے میں 50 اراکین کے ساتھ 2 سیٹوں کی برتری حاصل ہے۔ اس صورتحال میں ریپبلکن کی 1 سیٹ پر بھی فتح ان کو اکثریت دلا دے گی۔ دوسری جانب اگر ڈیموکریٹک پارٹی دونوں سیٹوں پر کامیاب ہوتی ہے تو 50-50 نمائندگی ہونے کے بعد ان کی پارٹی کو نائب صدر کے ووٹ سے اکثریتی پوزیشن حاصل ہو جائے گی۔ جارجیا کو روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کا مضبوط قلعہ تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس سال ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کارٹر کے مقابلے کے بعد اس ریاست کا مارکا اپنے نام کر لیا۔ اس ہفتے کے آغاز سے شہری قبل از وقت ووٹنگ کی سہولت کو استعمال کر رہے ہیں اور ووٹرز مخصوص مقامات پر خود جا کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ جارجیا میں اسپیڈ سے شروع ہونے والی ارلی ووٹنگ میں مخصوص مقامات پر خود حاضر ہو کر ووٹ ڈالنے کا رجحان صدارتی انتخابات سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ صدارتی الیکشن کے مقابلے میں سینٹ کے ان 2 مقابلوں میں لوگوں کے پاس ڈاک کے ذریعے ووٹ ارسال کرنے کا وقت نسبتاً کم ہے۔ میڈیا کے مطابق اس الیکشن میں عام انتخابات کے مقابلے میں ووٹ ڈالنے کی شرح کم رہنے کی توقع ہے۔ تام ایموری یونیورسٹی کے پروفیسر برنارڈ فراگا کہتے ہیں کہ کل ووٹروں کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ امریکی ماہرین کے ایک پینل نے کرونا کے خلاف ایک اور ویکسین کے فوری استعمال کی توثیق کر دی ہے۔ یہ منظوری جمعرات کے روز دی گئی۔ اس طرح اب امریکہ میں کرونا سے بچاؤ کے لیے دو ویکسینز استعمال کی جا سکیں گی۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگران ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیشن ایجنسی یعنی ایف ڈی اے کے غیر جانبدار ماہرین کی کمیٹی نے 7 گھنٹے کے غور و خوص کے بعد ووٹ دیا اور امریکی دوا ساز کمپنی ماڈرنا کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی سفارش کی۔ امریکہ میں دوا ساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کا استعمال جاری ہے۔ امریکی کانگریس میں COVID-19 کے $10 خرب کے امدادی پیکج کی منظوری کا معاملہ آخری چند رکاوٹوں سے گزر رہا ہے۔ توقع ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کانگریس کا ورچوئل اجلاس اختتام ہفتہ کی تعطیلات کے دوران بھی جاری رہے گا۔ کانگریس کے ایک کلیدی رکن نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں حکومت کا کم بند ہونے کو خارجہ زمکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم تمام فریقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مذکورہ رکاوٹیں اس امدادی پیکج کی منظوری پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ امدادی پیکج میں کاروباری اداروں کے لیے $3 خرب رکھے گئے ہیں، جبکہ بے روزگاری کا الاؤنس $300 فی ہفتہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس دہندگان کو $600 فی قسط کی ادائیگی، کرونا وائرس ویکسین کی تقسیم کے لیے فنڈ اور کرایہ داروں، ڈاک کے محکمے اور خوراک کی امداد کے خواہش مند افراد کے لیے امدادی رقم بھی پیکج کا حصہ ہے۔ اور کرونا وائرس کے ان اعداد و شمار اور خبروں کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ نائجیریا میں حکام نے بتایا ہے کہ بوکو حرام کی جانب سے اغوا کیے جانے والے نائجیریا کے 300 سے زیادہ اسکول کے طلباء کو جمعرات کے روز رہا کر دیا گیا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ سبھی طلباء کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو شمال مغربی نائجیریا میں کیتسینیا ریاست کے کانکرا کے ایک دیہی اسکول پر اس حملے کا شک ابتدائی طور پر اس دہشت گرد گروہ پر لگایا گیا جنہوں نے برسوں سے اس خطے کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ تاہم منگل کے روز بوکو حرام کے گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے روس پر آئندہ 2 اولمپک سمیت 2 سال کے دوران کھیلوں کے مقابلوں میں ملک کا نام اور پرچم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ قومی ترانہ بجانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی اس نیوز شو میں اب آپ کو رپورٹیں سنواتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 18 دسمبر دنیا بھر میں انٹرنیشنل مائگریشن ڈے یا تارکین وطن کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی اہمیت اور غیر قانونی تارکین وطن کے استحصال کے حوالے سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
18 دسمبر کو ہر سال دنیا بھر میں انٹرنیشنل مائگرینٹس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نقل وطن کرنے والوں اور ان کے اہل خاندان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قرارداد منظور کی۔ اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا بھر میں تارکین وطن کے حقوق کی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے مائگریشن کے امور اور اس کے قوانین کے دو ماہرین ضیاء عوان اور اویس انور سے گفتگو کی ہے۔ 18 دسمبر کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ضیاء عوان نے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ جو 10 تاریخ کو جو ہیومن رائٹس کا دن گزرا ہے، یہ اس سے کہیں کم نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مائگریشن اور ٹریفکنگ اور ریفیوجی، یہ سارے ملتے جلتی جو چیزیں ہیں وہ کروڑوں میں، لاکھوں میں ہیں۔ اور پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی مائگریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی مائگرینٹ بہت آتے ہیں، مائگرینٹ ورکرز بھی آتے ہیں، مائگرینٹ فیملیز بھی آتی ہیں، اور کبھی ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، کبھی ان ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ٹو ریمبر، اور پھر اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو یو این کا کنونشن 1990 جو ہے وہ مائگرینٹس کی اور مائگرینٹس کی فیملیز کے رائٹس کی بات کرتا ہے، اور ابھی تک وہ اس طرح اس پہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ میجورٹی کنٹریز جہاں پہ مائگریشن جہاں سے ہوتی ہے یا جہاں ہو رہی ہے، انہوں نے میجر کنٹریز میں اس کو ابھی تک دستخط بھی نہیں کیے اور ریٹیفائی بھی نہیں کیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کنونشن جب تک ریٹیفائی نہ کریں وہ ان ملکوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کا فقدان رہتا ہے۔ تو پوری دنیا جو اس وقت آن دا موو ہے اور جو موبلٹی ہے ساری، اس کو دیکھتے ہوئے اس دن کی اہمیت اس بار تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بار اس بھی زیادہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن میں جو مائگرینٹ ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ملک جو ہیں وہاں پہ کاروبار کی ختم ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس سارے کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، کنٹری کے بھی، لوگوں کے بھی، اور کاروبار کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، اور مائگرینٹ ورکرز کے جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے۔ اور اب یہ مائگرینٹ ورکرز وہاں سے موو بھی اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہر طرف ٹریول ریسٹرکشن ہے، تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ان کی اہمیت 18 تاریخ کو زیادہ پڑ.
اویس انور بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دن انتہائی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جبکہ نقل وطن کرنے والوں کو ہیومن اسمگلرز بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا
جی انٹرنیشنل ڈے آف مائیگرنٹس جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی پاپولیشن کے کوئی 272 تو آلموسٹ 300 ملین لوگ جو ہیں وہ مائیگرنٹس کہلائے جاتے ہیں. اب مائیگرنٹس کی ڈیفینیشن بیسکلی یہ ہے کہ کوئی بھی جو اپنا ملک کی پیدائش چھوڑ کے کسی اور ملک میں زندگی بسر کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، رہ رہا ہو، ایجوکیشن لے رہا ہو، اسے ہم ایک مائیگرنٹ کہہ سکتے ہیں. اور ان کی خاص ایک کیٹیگری ہے، کافی جو ان میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ریگولر مائیگرنٹس ہوتے ہیں، جسے ہم لیگل مائیگرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کو ہم ارریگولر مائیگرنٹ کہہ سکتے ہیں، جو ان لافل طریقے سے دوسرے ملک گئے ہوتے ہیں. اب وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چاہے ہم نے قوانین توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں، ہیں یہ انسان اینڈ دے ڈیزرو دی ہیومن رائٹس دیٹ اکرو ٹو آل ہیومن بینگز.
جی،
اور اس کی وجہ سے ان کی بڑی ایک ونریبل پوزیشن ہوتی ہے، صرف اس اپنے ملک میں نہیں کیونکہ وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ملکوں کو، بٹ آلسو جو راستہ یہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، جو ہیومن اسمگلنگ کے تھرو یا ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو کسی اور ملک پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں مائیگرنٹس کا.
انہوں نے کہا کہ ہیومن ٹریفکنگ اسمگلروں کا ایک بہت بڑا غیر قانونی کاروبار ہے.
جی، اٹس کلیئرلی اے ملٹی بلین ڈالر بزنس، اور اس میں آپ جس ایریا سے بھی دیکھ لیں بہت بڑا یہ ایریا. لیکن جو اس میں سب سے آئی تھنک ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ دس انآرڈینیٹلی افیکٹس وومن اینڈ گرلس. کوئی 90% سے زیادہ جو اس کے وکٹمز ہوتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے وہ عورتیں، بچیاں، سم ٹائمز دو دو سال کی بچیاں بھی ٹریفک ہو جاتی ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے، بٹ خاص کر اس ریجن کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے، رشیا کے لیے، ان سب ایریاز میں خواتین آر اسپیسیفکلی ایٹ رسک فار ٹریفکنگ، مینلی بیکاز ون آف دا پرائمری ایمز آف ٹریفکنگ از سیکشوئل ایکسپلوئیٹیشن، فورسڈ پروسٹیٹیوشن، بروتھلز میں کام کرنا، مختلف قسم کے اس قسم کی جو سیکشوئل ایکسپلوئیٹیشن ہے وہ کی جاتی ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ڈومیسٹک ورک، فورسڈ ڈومیسٹک لیبر، گھروں میں کام کرنا ایز میڈز ان فورن کنٹریز، یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے.
یہ تھے اویس انور. عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
اور کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ اس سال بڑی حد تک معطل رہا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی.
جمعے کو اقوام متحدہ بین الاقوامی تارکین وطن کا دن منا رہا ہے. یو این کے مطابق 2019 میں 272 ملین لوگوں نے نقل مکانی کی. اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے سرحدیں وقتاً فوقتاً بند رہیں، جبکہ بین الاقوامی فلاحی اداروں کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیوں میں کٹوتی دیکھی گئی. اقوام متحدہ کے ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق ایشیا اور افریقہ کے تارکین وطن اس سال بھی اپنے ہی خطے میں نقل مکانی کرتے رہے. یو این ایچ سی آر کے پشاور میں ترجمان قیصر آفریدی نے بتایا کہ 2020 میں بھی افغانوں نے پاکستان کی طرف بڑی تعداد میں رخ کیا.
پاکستان میں اس وقت تقریباً 14 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. تقریباً 8,25,000 کے لگ بھگ خیبر پختونخوا میں ہیں، اور کچھ 3,25,000 بلوچستان میں، کچھ جو ہے وہ 1,60,000 افغان مہاجرین وہ پنجاب میں ہیں، اور 65 لاکھ جو ہے وہ سندھ میں ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے جو افغان مہاجرین ہیں وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، کچھ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہیں اور کچھ پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر میں.
کرونا وائرس کی وجہ سے کیا دشواری پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ پناہ گزینوں کے لیے؟ بارڈرز کراسنگ میں کیا کوئی زیادہ سختیاں رائج کی گئی ہیں؟
ہمارا چونکہ جو رضاکارانہ وطن واپسی کا جو عمل ہوتا ہے وہ دسمبر جنوری اور فروری کے مہینوں میں یہ بند رہتا ہے، تو جب ہم مارچ میں ہم نے اس سال 2020 میں مارچ میں ہم نے والنٹری ریپیٹریشن کا آغاز کیا، تو اس میں یہ جو کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے جو ہے جو تورخم اور چمن کے جو بارڈر سے وہ بند کر دی، تو 15 تاریخ کو جو ہم نے بھی جو ہے اپنے والنٹری ریپیٹریشن کا جو پروگرام ہے وہ بھی معطل کر دیا. تو یہ سارا سال یہ جو پروگرام تھا یہ بند رہا، اور اور پھر اگست کے مہینے میں پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے بارڈرز کھول دیے اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے, تو اب تک تقریباً کچھ لوگ جو ہے وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں.
یہ بتائیے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, کیا یو این ایچ سی آر جو امداد دیتی رہی ہے پناہ گزینوں کے لیے کیا اس میں کوئی کمی دیکھی گئی ہے؟
یورپی یونین نے ہمیں 10 million euros جو ہیں وہ دیے, اسی طرح امریکہ نے اور جاپان نے اور مختلف ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ امداد میں کوئی کمی ہوئی ہے. یہاں پہ جو افغان ریفیوجیز تھے, جو مہاجرین تھے, وہ ان کو بھی زیادہ مسائل درپیش ہوئے. تو یو این ایچ سی آر نے جو ہے جس طرح سے حکومت پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے ایک کیش اسسٹنس کا ایک پروگرام لانچ کیا احساس پروگرام کے تحت, تو اسی طرح یو این ایچ سی آر نے بھی ایسے افغان جو زیادہ غریب تھے ان کے لیے ہم نے بھی جو ہے یو این ایچ سی آر نے ایک ایمرجنسی کیش پروگرام اناؤنس کیا, اور اب تک تقریباً ہم نے کوئی 70,000 کے لگ بھگ ریفیوجی خاندان تھے ان کو ہم نے یہ 12,000 پر ہاؤس ہولڈ ہم نے ان کو پیسے یہاں پہ دیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنس تھے, جو ہیلتھ انیشیٹو تھے, ان کو بھی ہم نے اسٹرینتھن کیا. ہم نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہم نے 5-5 ایمبولینسز دیے گورنمنٹ کو.
اس وقت افغانستان میں قیام امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے پاکستان افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے؟
سب سے پہلے تو ضروری یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو. جب امن ہوگا تبھی جو ہے افغان مہاجرین یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا ہم نے افغانستان واپس جانا ہے کہ نہیں جانا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں, انٹرنیشنل کمیونٹی آئے اور وہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم کرے, ساتھ ساتھ میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اور اس طرح سے اور بھی جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ انشور کرے, تاکہ وہاں پہ جو ہے جو افغان مہاجرین ہیں ایران سے ہو یا پاکستان سے ہو یا کسی اور ملک سے, تو اگر وہ افغانستان آئے تو ان کی جو واپسی کا جو عمل ہو وہ سسٹینیبل ہو.
یہ تھے پشاور میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان قیصر آفریدی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن اور 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے دن کے درمیان کے 16 روز دنیا بھر میں اس مہم کے لیے وقف ہیں کہ صنفی بنیاد پر کیے جانے والے تشدد کے خلاف آگاہی پھیلائی جائے اور ہر جگہ صنفی بنیاد پر کیے جانے والے تشدد کے خلاف تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو متحرک کیا جائے. عورتوں کے خلاف تشدد سرحدوں اور ثقافتوں سے ماورا ہے. اپنی زندگی میں 3 میں سے 1 عورت کو صنفی بنیاد پر تشدد کا سامنا ہوتا ہے. یو ایس اے کے قائم مقام نائب منتظم جان بارسا نے کہا کہ بدقسمتی سے اس تعداد میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے. یو ایس اے کے شراکت کاروں نے خواتین اور لڑکیوں کے درمیان تشدد میں اضافے کا مشاہدہ کیا ہے, جبکہ لاک ڈاؤن کی بنا پر روزگار میں خلل پڑا ہے اور مناسب قیمت پر خوراک اور سامان تک رسائی مشکل ہو گئی ہے. یو ایس اے نے بہت طویل عرصے سے تشدد کے مختلف طریقوں پر توجہ دینے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے, جن سے عورتوں کے پھلنے پھولنے اور ان کی کامیابی کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. قائم مقام نائب منتظم بارسا نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت یو ایس ایڈ نے غیر سرکاری تنظیموں, خواتین کے گروپ, نجی شعبے کی فرموں اور سرکاری اداروں کے ساتھ اپنی شراکت کو وسعت دی ہے تاکہ عورتوں کے خلاف تشدد کے ذر رساں اثرات کے بارے میں آگاہی اور ان سے بچاؤ کے طریقوں میں اضافے کے لیے مؤثر پروگراموں پر عمل درآمد کیا جا سکے. مثال کے طور پر خواتین اور امن اور سیکیورٹی کے بارے میں امریکی حکمت عملی کے ذریعے تشدد, استحصال اور زیادتی سے عورتوں اور لڑکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پروگراموں پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ کام یو ایس ایڈ کی ترقیاتی اور انسانی اعانت کی کوششوں کا حصہ ہے. 2017 کے بعد سے یو ایس ایڈ نے امن کی تعمیر میں تقریباً 70,000 خواتین کی شراکت کو ممکن بنایا ہے, اور صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہونے سے بچ جانے والی 60 لاکھ سے زیادہ عورتوں اور لڑکیوں کو ضروری دیکھ بھال، نفسیاتی اور قانونی مدد اور اقتصادی اعانت مہیا کی ہے۔ یہ ایک طویل اور مشکل جنگ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صنفی بنیاد پر کیا جانے والا تشدد ایک مخصوص معاشرے میں اکثر معمول سمجھا جاتا ہے، جو برادری اور حکومت کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کی پہچان اور ان کی قدر و قیمت کا احساس کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صنفی بنیاد پر کیے جانے والے تشدد کے خلاف 16 دنوں پر مشتمل سرگرم کارروائیوں کا اقدام اتنا اہم ہے کہ صنفی بنیاد پر کیے جانے والے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جا سکے۔ اس اقدام سے اس لعنت کو اور ان پالیسیوں اور روایتوں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے جو ان کو جاری رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ قائم مقام نائب منتظم بارسہ نے کہا کہ عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے اور افراد اور خاندانوں اور برادریوں پر اس کے نقصان دہ اثرات کو دور کرنے اور تمام لوگوں کے حقوق کے فروغ کے لیے ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان 16 دنوں کے دوران اور ہر دن یو ایس اے دنیا بھر میں عورتوں اور لڑکیوں کے وقار کے تحفظ اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیچ جلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔